बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिबे अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 1-14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے کریم منصوری. سامعین ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین آج اتوار ہے, 28 شہریور 1400 ہجری شمسی مطابق 12 صفر المظفر 1443 ہجری قمری اور 19 ستمبر 2021 عیسوی. سامعین ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا, یادوں کے جھروکے, اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ. رہبر انقلاب اسلامی نے کھیل کود کے میدان میں بھی انسانی اور دینی اقدار کی پاسداری, نیز غاصب صہیونی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے. اسلامی جمہوری ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے تاجکستان کے 3 روزہ دورے کے خاتمے کے بعد واپس تہران پہنچ کر کہا ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم میں ایران کی باقاعدہ رکنیت ایک سفارتی کامیابی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں وادی پنشیر کے مسئلے کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. رہبر انقلاب اسلامی نے کھیل کود کے میدان میں انسانی اور دینی اقدار کی پاسداری, نیز غاصب صہیونی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے. ٹوکیو اولمپک اور پیرا اولمپک 2020 میں تمغے حاصل کرنے والے ایرانی کھلاڑیوں نے سنیچر کو رہبر انقلاب اسلامی کی خدمت میں حاضری دی. اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں کھیل کود کی اہمیت پر زور دیا اور ایرانی کھلاڑیوں کی قدردانی کی. آپ نے فرمایا کہ ایرانی کھلاڑیوں نے اولمپک اور پیرا اولمپک میں اپنے قابل فخر کارناموں سے ملک کے عوام اور نوجوانوں کو امید و نشاط کے ساتھ یہ پیغام بھی دیا ہے کہ استقامت و پائیداری سے وہ کام بھی کیے جا سکتے ہیں جو بظاہر ناممکن نظر آتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ کھیل کے عالمی مقابلوں میں جیت اور تمغوں کے لیے بعض غلط طریقوں سے کام لیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ریفری کے غلط فیصلوں کے علاوہ رشوت اور سیاسی جوڑ توڑ, ڈوپنگ, وطن فروشی اور خود کو بیچ کر بھی کچھ لوگ جیت اور تمغے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے کھیل کود کے میدان میں جیت کے ساتھ ہی انسانی, دینی اور مانوی قدروں کی اہمیت پر بھی زور دیا. آپ نے فرمایا کہ ٹوکیو اولمپک اور پیرا اولمپک میں ایران کی خاتون کھلاڑیوں نے ثابت کر دیا کہ کھیل کود کے میدان میں بھی حجاب اپنا لوہا منوانے میں رکاوٹ نہیں ہے, جبکہ یہ بات سیاست, علم و دانش اور مینجمنٹ میں بھی ثابت ہو چکی ہے. اسلامی جمہوری ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے تاجکستان کے 3 روزہ دورے کے خاتمے کے بعد واپس تہران پہنچ کر کہا ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم میں ایران کی باقاعدہ رکنیت ایک سفارتی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شنگائی تعاون تنظیم کی رکنیت کا مطلب اسلامی جمہوری ایران کا ایشیا کی معاشی بنیادی ڈھانچے سے جڑ جانا ہوگا، اور وزارت خارجہ اور دیگر متعلقہ وزارتوں کو جلد از جلد اس کا جائزہ لینا اور ضروری کاغذات پر دستخط کرنا چاہیے۔ انہوں نے تاجکستان کے اعلی عہدیداروں سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تاجکستان کے ساتھ معاشی، سیاسی اور ثقافتی شعبوں میں ہمارے تعلقات کا نیا دور شروع ہوا ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو مسائل ہیں ان کے بارے میں خصوصی کمیٹیوں نے نشستوں میں یہ فیصلہ کیا کہ انہیں حل کیا جائے گا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے افغانستان کے سلسلے میں ہونے والے اجلاس کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اس اجلاس میں ہم نے اسلامی جمہوری ایران کے نظریات کو بیان کیا اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ ایران کے موقف پر علاقائی سطح پر اتفاق رائے ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا، اور ان کاوشوں کی بدولت افغانستان کے بارے میں اتفاق رائے ممکن ہو گیا۔ صدر ایران نے کہا کہ علاقائی ملکوں کے سربراہوں سے جو ملاقاتیں ہوئیں ان میں بھی یہی طے کیا گیا کہ افغانستان کے بارے میں ایران کے موقف پر اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ ایران کے صدر کی حیثیت سے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ تھا۔ شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سربراہوں نے باہمی تعاون کی 30 دستاویزات پر دستخط کیے ہیں۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے اختتام پر علاقائی و عالمی سطح پر اس تنظیم کے کردار کو فروغ دینے کے لیے باہمی تعاون کی 30 یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اس اجلاس میں روس اور چین کے صدور، نیز ہندوستان کے وزیر اعظم نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، تاہم تاجکستان، ایران، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، بیلاروس اور ترکمنستان کے صدور اور پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنی شرکت کے ساتھ اجلاس سے خطاب کیا۔ پاکستان سے بھیجی جانے والی ایران سے بھیجی جانے والی ایرانی تیل کی دوسری کھیپ بھی لبنان پہنچ گئی۔ المیادین ٹی وی نے بتایا کہ ایرانی تیل کی دوسری کھیپ بھی سنیچر کی شام سے لبنان میں داخل ہو گئی۔ المیادین نے رپورٹ دی ہے کہ ایرانی تیل کی دوسری کھیپ لانے والے آئل ٹینکروں کا کارواں لبنان کے اندر دارالحکومت بیروت کی جانب رواں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق لبنانی عوام نے ایرانی تیل کی دوسری کھیپ کا بھی ایران لبنان دوستی زندہ باد کے نعرے لگا کر استقبال کیا۔ واضح رہے کہ ایران سے شام کے راستے بھیجی جانے والی تیل کی پہلی کھیپ جمعرات کو لبنان پہنچی تھی، جس کا راستے میں جگہ جگہ لبنانی عوام نے استقبال کیا تھا۔ افغانستان میں طالبان نے نیا بنیادی آئینی ڈھانچہ تشکیل دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے طالبان قیادت کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ طالبان کا تیار کردہ نیا بنیادی آئینی ڈھانچہ 40 نکات پر مشتمل ہے۔ افغانستان کے نئے بنیادی آئینی ڈھانچے میں کہا گیا ہے کہ پشتو اور فارسی دونوں ہی ملکی سرکاری زبانیں ہوں گی، اور سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ طالبان کے تیار کردہ بنیادی آئین کے نئے ڈھانچے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو اسلامی شریعت کے احکام کے تحت اپنے مذہبی عقائد کی آزادی ہوگی۔ عبوری طالبان حکومت کے تیار کردہ نئے بنیادی آئینی ڈھانچے کے مطابق افغانستان کی خارجہ پالیسی اسلامی شریعت پر استوار ہوگی، اور سبھی پڑوسی ملکوں سے اختلافات پرامن طریقے سے حل کیے جائیں گے۔ افغانستان کے نئے بنیادی آئینی ڈھانچے میں اعلان کیا گیا ہے کہ افغانستان کا کوئی بھی حصہ بیرونی حکومتوں کا تابع نہیں ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں وادی پنشیر کے مسئلے کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے تاجکستان کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم افغانستان کے دوست کی حیثیت سے پنشیر کے معاملے کو پرامن طریقے سے حل کیے جانے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان کی سرکاری نیوز ایجنسی اے پی پی کے مطابق عمران خان نے دوشنبے میں مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کے بعد تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین افغانستان کی صورتحال پر بھی اہم بات چیت ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن و استحکام نہ صرف پاکستان اور تاجکستان بلکہ پورے خطے کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ پنجشیر میں طالبان اور تاجک قبیلے کے مابین تنازع کے پرامن حل کے لیے ثالثی پر بھی بات ہوئی۔ پاکستان کے تمام پریس کلبوں نے پی ایم ڈی اے کے خلاف پی ایف یو جے کے فیصلوں کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کے سبھی پریس کلبوں کے صدور نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے خلاف پی ایف یو جے کے فیصلوں اور ان کے 19 نکاتی مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہوئے لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اقوام متحدہ میں لبنان کے مندوب نے ہفتے کے روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام خط لکھ کر اسرائیل کی جانب سے امریکی کمپنی ہیلی بیٹن کے ساتھ ایسے علاقے میں تیل و گیس کی تلاش کو روکنے کی اپیل کی ہے جو سمندر میں متنازع علاقے میں واقع ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، علاقائی اور عالمی سطح پر واقعات مسلسل رونما ہو رہے ہیں اور ہر ایک اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن گزشتہ چند دنوں میں مختلف ممالک میں علاقائی اور عالمی سطح پہ مختلف آرگنائزیشنز کے اجلاس بھی چل رہے ہیں، کہیں پہ آن لائن ہیں، کہیں پہ خود سربراہان مملکت نمائندگان خود کانفرنس میں، خود اس اجلاس میں شریک ہیں۔ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اس کے بعد برکس کا اجلاس ہوا، افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا، اور ابھی حال ہی میں شنگھائی تعاون تنظیم کا بھی اجلاس ہوا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ آج کے پروگرام میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اس اجلاس کے تناظر میں جو نئی صف بندیاں تشکیل پا رہی ہیں، یا علاقے پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یا افغانستان کی موجودہ صورتحال پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کا منظر اور پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع رہے گا شنگھائی تعاون تنظیم اور نئی صف بندیاں۔ ایک اچھے پینل کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سحر اردو ٹی وی کے معروف اینکر اور تجزیہ نگار ڈاکٹر شرافت مہدی بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر شرافت مہدی مسلسل شنگھائی تعاون تنظیم کو فوکس کیے ہوئے تھے اور انہوں نے پورے اس پروسیس کو بڑے قریب سے دیکھا، تجزیہ کیا ہے اس پہ۔ لہٰذا ہم ابتدا ڈاکٹر شرافت مہدی صاحب سے کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ پاکستان کی معروف تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ بھی ہیں، لیکن آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر شرافت مہدی صاحب سے۔ شرافت مہدی صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟
جی جناب، جی
جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام۔
جی ڈاکٹر صاحب، آپ پوری اس خبر کو، اس پورے کانفرنس کو، اس اجلاس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے تھے، کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ دو سوال ہیں، ایک تو اس شنگھائی تعاون تنظیمی کی اہمیت، اور پھر اس کو آپ اس تناظر میں کیا کہیں گے کہ اس وقت ایران کو جو اس کی رکنیت ملی ہے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود شنگھائی تعاون تنظیم یہ اپنے آپ میں بہت ہی اہم تنظیم ہے۔ اس کو آپ اس نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں سے جو عالمی رہنما ہیں وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ یہ علاقائی تعاون کا دور ہے اور علاقائی تعاون کو مضبوط بنا کے علاقائی تعاون کو فروغ دے کے علاقے کے مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے مداخلت کو بھی روکا جا سکتا ہے. یہ تنظیم بذات خود اس میں دیکھیں کہ اس میں جو ممالک ہیں جو خطہ ہے اس خطے اس میں ہر چیز پائی جاتی ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے خطے میں اس میں چین ہے جو ایک ابھرتی ہوئی بڑی اقتصادی قوت بھی ہے اور روس ہے, یہ دونوں عالمی طاقتیں ہیں. اس کے علاوہ اس تنظیم میں پاکستان ہے, انڈیا ہے, سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں جن کے پاس زیر زمین ذخائر بھی ہیں, قدرتی ذخائر بھی ہیں, ٹیکنالوجی بھی ہے, ان کے پاس دفاعی ٹیکنالوجی بھی ہے, ان کے پاس فارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے, آج کے دور کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. یہ اس تنظیم کے رکن ممالک اگر آپس میں تعاون کو فروغ دیں اور خلوص نیت کے ساتھ جو ان پہ آپس میں جو کچھ جزوی اختلافات ہیں اگر ان کو بالائے طاق رکھ کے ایک دوسرے کی مدد کے جذبے کے ساتھ اس تنظیم میں کام کریں تو اس تنظیم کے رکن ملکوں کو پھر کسی دنیا کی کسی بھی طاقت کے تعاون اور مدد کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک تو یہ تنظیم ایک بہت ہی مضبوط اور بہت ہی محکم اور مفید بلاک بن کے ابھر رہی ہے اور وہ کردار ادا کر سکتی ہے کہ دنیا کو سامراجی طاقتوں سے یہ تنظیم بے نیاز بنا سکتی ہے. یہ تو خود اگر اس تنظیم کی افادیت اور اس تنظیم کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی اہم ترین تنظیم اس کو کہا جا سکتا ہے. ایران کا اس میں جو رکنیت ہے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے تنظیم کے جو بااثر ممالک ہیں ان پہ بہت دباؤ ڈالا تھا کہ ایران کو اس کی رکنیت نہ مل سکے, لیکن ایران اپنے آپ میں اس خطے میں سینٹرل جو مغربی ایشیا کا جو خطہ ہے اس کی ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر ایران کو شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت کی ضرورت تھی تو خود شنگھائی تعاون تنظیم کو بھی ایران کی ضرورت. ایران اس میں وہ رول ادا کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے بہت سی ضرورتوں کو شنگھائی تعاون تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے بہت سے رکن ممالک جیسے پاکستان ہے, جیسے انڈیا ہے, یہ دونوں ممالک اس وقت انرجی کے بحران سے دوچار, ایران ان کی بھی انرجی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے اور سینٹرل ایشین جو کنٹریز ہیں ان کی بھی بہت سی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. اور پھر ایران نے ایک بات ثابت کی ہے کہ ایران علاقائی اتحاد میں جس خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے اور جو تجربہ ہے اس کا علاقائی اتحاد وجود میں لانے میں وہ اس تنظیم کو مضبوط بنانے میں اور محکم بنانے میں بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے.
جی شرافت مہدی صاحب بہت شکریہ. میں محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. محترمہ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے.
جی بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. اس وقت عالمی سطح پہ ایک بحث چل رہی ہے یونی پولر, بائی پولر اور ملٹی پولر کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم اور اس طرح کے جو علاقائی اتحاد بن رہے ہیں کیا یہ اس یونی پولر سسٹم کے خلاف کوئی پریکٹیکل چیز سامنے آئے گی عالمی سطح پہ؟
بہت شکریہ. پہلے تو مجھے یہ آج آپ کا پروگرام کرتے ہوئے اس حوالے سے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے تقریباً 19-20 برس پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس میں میں نے یہ فرسٹ ٹائم یہ ایک اسوار کیا تھا کہ آنے والے وقت میں مجھے اس خطے میں ایک بہت بڑا اتحاد دکھائی دیتا ہے. اس وقت میں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے روس, چین اور ایران جو ہے اور اس میں پاکستان بھارت کی بھی بات کی تھی, لیکن یہ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ بڑے میں نے بات کی تھی کہ روس, چین, ایران مجھے ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں. اور جو یونی پولر ورلڈ بن گئی تھی جو 91 میں, تو اس کے بعد ایک ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے جس طرح جب وہ ایک سرد جنگی کا دور تھا اس میں اتنی زیادہ دنیا میں تباہی نہیں ہوئی تھی جو یونی پولر ورلڈ بننے کے بعد دنیا بھر میں جو تباہی ہوئی تھی. اور امریکہ نے جس طرح ایک اچھا لفظ نہیں ہے لیکن ایک دندنانا شروع کر دیا تھا مشرق وسطی میں, افغانستان میں اور دیگر تمام علاقوں میں اس نے اپنا ایک طاقت کے بل بوتے پہ رسوخ جو بڑھا دیا تھا, اس نے ایک سوال پیدا کر دیا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا یہ ایک جنگ کا سلسلہ جو ہے وہ ایک جاری رہے گا اور امریکہ من مانی کرتے ہوئے کسی نہ کسی جہاں بھی یہ چلا جائے گا. تو اس وقت میرا یہ ایک موقف تھا اور آج بھی میں اس موقف پہ قائم ہوں کہ ہم نے دو جو طاقتیں تھیں ان کا آپس میں آمنا سامنا دیکھا اور ان کے درمیان سر جنگی کا دور دیکھا. تو اب یہ ہے کہ علاقے کے جو تمام ممالک ہیں ان کو اپنے علاقے کی ترقی خوشحالی اور ظاہر ہے کہ ترقی خوشحالی کی جب بات کرتے ہیں تو وہ امن سے وابستہ ہوتی ہے. تو انہیں خود علاقے میں امن لانا ہے تاکہ وہ معاشی ترقی کی طرف جائیں. اور اس خطے میں ہمیں بالکل اس کا ادراک ہے کہ جو یہ ایشیا ہے سب سے بڑا خطہ ہونے کے علاوہ سب سے بڑی آبادی ہونے کے ساتھ ساتھ ساحل قدرتی وسائل سب سے زیادہ ہونے کے باوجود بہترین جو ہے غربت کا شکار جو علاقہ ہے. تو اب یہ ایک جو ایک شنگائی کانفرنس کی جب میں بات کرتی ہوں, میں تو خیر اس کی شروع سے بہت مداحوں میں سے ہوں کیونکہ اس کے جو مقاصد ہیں اس کے مقاصد میں بنیادی طور پہ اقتصادی ترقی اور باہمی اعتماد کو فروغ دینے کی بات کی گئی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جو تمام ممالک ہیں ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرنے کی بات کی گئی ہے. تو یہ ایک وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس میں تمام ممالک علاقے کے ممالک اپنے عوام کی بہتری کے لیے مل کر کوششاں ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے جو قدرتی وسائل, جب ہم ایران کی بات کرتے ہیں ہمیں ایران کے گیس کا علم ہے, ہمیں ایران کے تیل کی جو قوت ہے اس کا علم ہے, سینٹرل ایشیا میں ہمیں گیس اور تیل کی قوت کا, اور اسی طرح جب چائنا کی بات کرتے ہیں ایون رشیا کی جب ہم بات کرتے ہیں رشیا کو ہم کسی طرح بھی 91 کا رشیا نہیں کہہ سکتے جو سوویت یونین تھا اور جو اس وقت جو بھی صورتحال آئی تھی. اب روس ایک مرتبہ پھر بہت بڑی اقتصادی قوت ہے.
جی بہت شکریہ محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ, بہت شکریہ ڈاکٹر شرافت مہدی, آپ کا شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں, خدا حافظ و ناصر.
سامعین ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر سماعت فرما رہے تھے. سامعین اب وقت تو چلا ہے پروگرام بزم دوستاں کا, اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور ہماری نشریات کا اختتام جو ہے آج کے دن کی دعا پر ہوگا. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر, معاف کیجیے گا پروگرام بزم دوستاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر ہیں میں ناہید انوری, اور میرا ساتھ دے رہے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں حسین تقوی صاحب. ہمارا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, اور زندگی کے جس بھی شعبوں سے آپ وابستہ ہیں ان میں ترقی و پیش رفت آپ کے قدم چومتی رہے.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے باجی ناہید انوری نے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور ہماری دعا و تمنا ہمیشہ سے یہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں. باجی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ سلامتی ہے, صحت ہے, اور اس کے لیے پروردگار متعال کی بارگاہ میں ہمیں ہمیشہ دعاگو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سلامتی عطا کی ہے, اور اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور صحت کے حوالے سے اپنے اوپر بھی انسان کو توجہ دینی چاہیے, اور ان نکات کی طرف کہ جو صحت و سلامتی میں مفید واقع ہوتے ہوں اس پر بھی خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا چلوں, مثلا کھانے پینے کے اندر جن چیزوں کا تعلق ہماری صحت سے ہے وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے اور ایسی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کے منفی اثرات جو ہے وہ ہمارے جسم پر ہماری صحت پر پڑیں. اسی طریقے سے ورزش ہے, روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی سی چہل قدمی کی جائے, کھلی فضا میں جو ہے وہ سانس لیے جائیں تاکہ انسان کے اندر جو ہے وہ تر و تازگی جو ہے وہ پیدا ہو. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں, لیکن یہ ہمارا پیغام ہے اپنے تمام سننے والوں کے لیے کہ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں اور ان تمام نکات اور ان تمام باتوں پر عمل کریں کہ جس سے صحت جو ہے, سلامتی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. اپنا خیال رکھیں, کرونا کے ان ایام میں جو ہے ماسک کا استعمال رکھیں, اسی طریقے سے سماجی فاصلے کی رعایت کریں اور ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں. انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی کا یہ پہیہ چلتا رہے گا. اگر ہم نے کوتاہی کی تو ہو سکتا ہے کوئی مشکل آ جائے, لیکن دعا یہی ہے کہ سب سامعین سلامت رہیں, آباد رہیں, شاد رہیں.
جی انشاءاللہ. جی ہاں, یہاں پر تحفیظ صاحب پروگرام میں ہم یہاں کچھ خطوط ہیں ہمارے سامعین نے بہت محبت آمیز خطوط ہمارے لیے بھیجوائے ہیں اور چند کا انتخاب کیا گیا ہے آج کے پروگرام بزم دوستاں کے لیے. جی ہاں, یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے ٹنڈو جام حیدرآباد سے. محمد قیصر صاحب نے لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کی نشریات سے استفادہ ہو رہا ہے. ریڈیو تہران کے محرم کے پروگرام ہمیشہ کی طرح اس سال بہترین رہے. اس سال محرم الحرام کے پروگراموں میں نوحے مرثیے اور سلام وغیرہ کے ٹائم میں اضافہ کیا گیا جو بہت اچھا اقدام تھا, اور میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہتی تھی کہ نوحہ سلام کا دورانیہ زیادہ ہو. آگے چل کر لکھتے ہیں, ویسے پروگرام تو سارے اچھے ہوتے ہیں, خاص طور پر خصوصی پروگراموں کا تو جواب ہی نہیں. خبریں بھی ریڈیو تہران کی دیگر میڈیا ذرائع کے حوالے سے منفرد ہوتی ہیں, اور ریڈیو تہران دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں کے حوالے سے بھی خبریں نشر کر کے میڈیا کے صف بندی میں سب سے آگے ہے. چاہے خبریں فلسطین, یمن, بحرین, لبنان اور عراق کی ہوں, ریڈیو تہران اپنے صحافتی کردار کو بہترین طریقے سے انجام دے رہا ہے.
جی جناب, محمد قیصر صاحب ٹنڈو جام حیدرآباد سندھ پاکستان سے, آپ نے یہ مختصر کا لفظ تو استعمال کیا لیکن بہرحال تقریباً خطی ہو گیا تھا, اور آپ نے اس حوالے سے بہترین انداز میں یہ تحریر مختصر جو ہے وہ روانہ کی, اور ماہ محرم الحرام کے حوالے سے جو خواہش و تمنا تھی آپ کی وہ اس سال ہم نے پوری کر دی, اور نوحوں اور مرثیوں کے حوالے سے کچھ ٹائمنگ میں اضافہ کیا گیا پروگرام میں, اور اس کو سامعین نے سراہا بھی ہے. بہرحال یہ کچھ مختصر سے, بہرحال ماہ محرم و سفر میں سامعین کی خواہش و تمنا ہوتی ہے کہ ذکر کربلا اور ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سنا جائے, اور اس حوالے سے اشعار, مرثیے, نوحے, سلام جو ہیں وہ سنے جائیں اور انسان جو ہے اشک غم جو ہے وہ بہائے. تو یہ موقع ریڈیو تہران نے فراہم کیا. اور باجی, کرونا کے ان ایام میں کہ جب تھوڑی سی پابندیاں ہیں اور مجمع وغیرہ کے حوالے سے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے رش میں نہ جائیں, تو ان کے لیے بھی ایک جو ہے وہ اچھا زمینہ فراہم ہوا کہ ایک پوری مجلس کی طرح ذکر حسین کے مثلاً کو سننے کے لیے ریڈیو تہران نے اپنا حق جو ہے وہ ادا کیا ہے, اور سامعین نے اس کو پسند کیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے دقت نظر فرمائی, اور ریڈیو تہران کی خبریں جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا کہ علاقائی ریڈیو اسٹیشنوں میں ریڈیو تہران جو ہے وہ اس حوالے سے ممتاز ہے, اور میڈیا کی صف بندی میں اس نے اپنا پہلا نمبر برقرار رکھا ہے. اور فلسطین ہو چاہے لبنان, عراق یا یمن, ان تمام محاذوں پر, ان تمام علاقوں میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, ریڈیو تہران کوشش کرتا ہے کہ اہم ترین خبروں کو سامعین کے لیے فوری طور پر پیش کرے, جبکہ دیگر ریڈیو اسٹیشن جو ہے ان خبروں سے چشم پوشی کرتے ہیں اور حقائق سے لوگوں کو جو ہے وہ محروم رکھتے ہیں, لیکن ریڈیو تہران جو ہے وہ ان خبروں کو برملا کرتا ہے اور ظلم کو برملا کرتا ہے, امریکی خیانت اور سازش کو برملا کرتا ہے, تاکہ علاقائی عوام جو ہیں وہ سکو چین کے ساتھ اپنے علاقوں میں زندگی بسر کریں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ ختم ارسال کیا.
بلکہ پیغام آپ نے لکھا تھا لیکن یہ خطی تھا. بہرحال بہت شکریہ آپ کا محمد قیصر صاحب کہ آپ نے یہ زحمت فرمائی. جی باجی.
جی ہاں, یہ تھے محمد قیصر صاحب اور آپ نے اپنا جواب سن لیا ہوگا. پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں سامعین, اور یہ خط ارسال کیا ہے رسول بخش رن صاحب نے سندھ سے. لکھتے ہیں کہ نئے ہجری قمری سال کا آغاز محرم سے ہو گیا ہے. محرم ہمیں حقیقی زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے. واقعی کربلا نے زندگی گزارنے کی سمت معین کر دی ہے, یعنی حق کے ساتھ جیو اور حق کے ساتھ مرو. لیکن آج ہم امام عالی مقام کے درس عاشور سے سبق نہیں سیکھ رہے ہیں, اور دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے اس نے ہماری گردنیں شرم سے جھکا دی ہیں. آج بعض مسلم حکمران اسلام دشمن طاقتوں کی گود میں جا بیٹھے ہیں اور انہوں نے اسلامی اقدار کو داؤ پر لگا دیا ہے, سرزمین حجاز کے تقدس کو پامال کر دیا ہے. ریڈیو تہران نے ماہ محرم میں اچھے پروگرام نشر کیے ہیں اور اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھا ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ دیگر پروگرام بھی اچھے جا رہے ہیں. ہمارے شہر میں ریڈیو تہران کی آواز بھی قدر بہتر ہے. خدا کا شکر ہم کرتے ہیں کہ وہاں لاخر حسین صاحب
جی
ہماری آواز جو ہے اچھی آوازیں پہنچ رہی ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ خاص طور پر صبح اور شام کی نشریات صاف سنائی دیتی ہیں, جبکہ رات کی نشریات میں دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کی نشریات مخل ہوتی ہیں.
بہت شکریہ جناب رسول بخش صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ٹنڈو ہلایار سندھ پاکستان سے, اور ہجری قمری سال کے آغاز کے حوالے سے اور خاص طور پر واقعہ کربلا کے حوالے سے تحریک امام حسین اور عاشور کے درس کے حوالے سے آپ نے چند باتیں تحریر فرمائیں, اور کربلا کا پیغام بھی یہی ہے کہ انسان حق کا ساتھ دے, ظالم سے نفرت کرے اور ظلم کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ جائے, کہ جو کہ درس ہے کربلا کا. اور اس اہم نقطے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم کربلا سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حاصل کریں. فقط و فقط یہ نہ ہو کہ ایک رسم جو ہے وہ ادا ہو جائے لیکن وہ اثر ہماری زندگیوں میں موجود نہ رہے کہ جو کہ کربلا ہم کو دینا چاہتی ہے. اور خاص طور پر آپ نے مسلم حکمرانوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اسلامی اقدار کو داؤ پہ لگا دیا ہے, تو واقعاً یہ شرم آور ہے. اور ان چیزوں کو جب میڈیا پر انسان دیکھتا ہے تو آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. خاص طور پر سرزمین حجاز میں جو کام کیے جا رہے ہیں اس کی بدولت جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک شرم آور ہے کہ اس طریقے سے اس سرزمین کو, کہ جو مقدس سرزمین ہے, پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس جس سرزمین پر واقع ہے, وہاں پر اگر کسی قسم کی ناہمواری اور دشمنانہ سازشیں اور غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ جو ہے روابط کی برقراری کی باتیں کی جائیں تو یقینی طور پر یہ چیز جو ہے مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے, اور اس پر رد عمل جو ہے وہ آتا ہے جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ ختم ارسال کیا, اور ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ کے شہر میں ہماری نشریات جو ہے وہ سنی جا رہی ہیں, آواز بھی قدر بہتر ہے. اور رات کی نشریات جو ہے اس میں کچھ مثلاً خلل ہے, کوشش کریں گے اپنے فنی عملے سے کہیں گے کہ وہ اس حوالے سے کوشش کرے, لیکن یہ نشریات میں بھی بعض اوقات جو ہے موسم کا جو ہے عمل دخل رہتا ہے. اگر موسم صاف ہو تو نشریات پہنچ جاتی ہیں صحیح طریقے سے, لیکن اگر موسم میں خرابی ہو تو نشریات بھی متاثر ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے آپ کی شکایت کو برطرف کیا جائے. بہت شکریہ.
جی ہاں, یہ بھی تھے رسول بخش صاحب پاکستان سندھ سے. اور یہاں پر حسین صاحب ایک مختصر سا پیغام ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے. مہجبین صاحبہ لکھتی ہیں کہ تفصیلی خط بہت جلد لکھوں گی, ابھی صرف یاد دہانی کے لیے یہ مختصر پیغام ارسال کر رہی ہوں. آپ کے سارے پروگرام سنتی ہوں, تینوں نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام اچھے جا رہے ہیں. اور پھر یہاں پر انہوں نے ساجد بھائی, اسفر بھائی اور بہن زہرا زیدی کو میری طرف سے سلام بھی انہوں نے لکھا ہے.
جی محترمہ مہجبین صاحبہ, بہت شکریہ, ہندوستان سے آپ نے یہ مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال کیا, اور بہرحال آپ کے تفصیلی خط کا ہمیں انتظار ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے ہمیں ایک مختصر پیغام ارسال کیا تھا اور کہا تھا کہ میں تفصیلی خط بعد میں لکھوں گی, لیکن لکھا آپ نے, لیکن بہت دنوں بعد لکھا, جب آپ مختصر خط لکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تفصیلی خط لکھوں گی تو ہمیں ذرا انتظار رہتا ہے کہ شاید جو ہے جی بالکل جو ہے ایک ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد مل جائے گا, لیکن اس میں مہینے لگ جاتے ہیں. کوشش کیجئے کہ یہ تفصیلی خط ہمیں جلد ارسال کیجئے گا. ریڈیو کی نشریات سننے کا بہت بہت شکریہ, اور آپ ہمیشہ جو ہمارے یہاں پر سینئر ساتھی ہیں ان کے لیے سلام جو ہے پہنچواتی ہیں, ہم بھی آپ کو ان کا جواب جو ہے وہ پہنچاتے ہیں, اور وہ بھی ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ سلام کرتے ہیں اور آپ کی صحت و سلامتی کے آرزو مند رہتے ہیں. بہت شکریہ محبتوں کا ریڈیو تہران کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تفصیلی خط ہمیں جلد مل جائے گا. بہت شکریہ آپ کا بہن
صاحبہ. جی ہاں, مظفر نگر سے ایک اور مختصر سا یہاں پر پیغام ہے, اسے بھی ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. حیدرآباد سندھ پاکستان سے محترمہ صدرہ زہرا نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران نے ماہ محرم الحرام میں بہترین پروگرام پیش کیے ہیں. 9 محرم الحرام اور 10 محرم کے خصوصی پروگرام مختلف واٹس ایپ گروپوں میں ارسال کیے گئے, بہت پسند کیے گئے ہیں یہ پروگرام. اور اس کے علاوہ شام غریبہ کی مجلس کو بھی میں مختلف گروپوں میں فارورڈ کرتی رہی ہوں, اس کو بھی بہت سراہا گیا ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں بر وقت پروگرام اپلوڈ کرنے پر.
جی محترمہ صدرہ زہرا حیدرآباد سندھ پاکستان سے آپ نے یہ ہمیں مختصر پیغام ارسال کیا. ویسے ہمیں اطلاع مل گئی تھی کہ ہمارے کچھ پروگرام جو ہیں, خاص طور پر 9 محرم اور 10 محرم کے جو پروگرام ہیں وہ مختلف واٹس ایپ گروپس میں جو ہے وہ چل رہے تھے اور نشاندہی ہو رہی تھی. باجی پروگرام چونکہ ہم پابندی کے ساتھ اپلوڈ کر دیتے ہیں سائٹ پر, تو بہت سے ہمارے سامعین جو ہیں وہ سائٹ سے پروگراموں کو اٹھا کر اس کی مثلاً MP3 کر کے گروپس میں جو ہے ارسال کر دیتے ہیں سامعین کے استفادے کے لیے. تو ایسا اس مرتبہ بھی ہوا, اور ماہ محرم میں 9 اور 10 محرم کو خاص طور پر کچھ ہمارے سامعین نے اس سلسلے کو جاری رکھا, اور خاص طور پر مجلس شام غریباں جو ہے وہ ہمارے یہاں سے نشر ہوتی ہے رات کے پروگرام میں, تو اس کو بھی سامعین نے جو ہے فوری طور پر MP3 کر کے مختلف واٹس ایپ گروپس میں جو ہے وہ بھیجا. ہم یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں محترمہ صدرہ زہرا صاحبہ کا کہ جنہوں نے یہ زحمت کی, اور آپ کی محبتوں کا شکریہ. ہمیں آپ کے تفصیلی خط کا انتظار رہے گا, اور ریڈیو تہران کے ساتھ آپ کا دلی لگاؤ جو ہے وہ قابل قدر ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں. لیکن اس مرتبہ آپ نے مختصر خط لکھا لیکن کافی تاخیر سے لکھا, امید ہے کہ ماہ محرم کے بعد آپ ہمیں مختصر نہیں بلکہ تفصیلی خط ارسال کریں گی. بہن ناہید انوری, میرے خیال سے پروگرام
جی ہاں ختم ہو رہا ہے, اور وہ سامعین جنہوں نے ہمیں خط ارسال کیا ہم یہیں ان کا بہت بہت تہے دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جنہوں نے زحمت کی وقت نکالا اور ہمارے لیے اتنے محبت آمیز پیغامات ارسال کیے.
جی ہاں, اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور ناہید انوری کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 28 شہریور, 12 صفر اور 19 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بارہ صفر سن 778 ہجری قمری کو معروف شاعر خواجہ جمال الدین سلمان ساوجی ایران کے صوبے مرکزی میں واقع ساوا شہر میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنے زمانے میں رائج علوم و فنون میں مکمل مہارت حاصل کی. وہ اپنے خداداد ذوق کی وجہ سے اپنے دور کے معروف شعرا میں شمار ہوتے تھے. ان کے اشعار کی تعداد تقریباً 11,000 ہے. محققین کی نظر میں شاعری کی تمام اصناف میں وہ مسلم استاد تھے. ایران کے شہرۂ آفاق شاعر حافظ شیرازی نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ ان کے اشعار میں ان کے عرفانی ذوق کا بھی بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ انیس ستمبر سن 1710 عیسوی کو ڈینمارک کے مشہور ماہر فلکیات اولاف رومر کا انتقال ہوا۔ وہ روشنی کی بالکل درست رفتار دریافت کرنے کے باعث مشہور ہیں۔ وہ 25 ستمبر سن 1644 کو پیدا ہوئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد کوپن ہیگن یونیورسٹی میں استاد مقرر ہو گئے۔ انہوں نے سن 1675 میں روشنی کی رفتار کا تعین 186,000 میل فی سیکنڈ کیا، جو آج کے جدید ترین آلات کی مدد سے روشنی کی رفتار کے تعین کے لگ بھگ ہے۔ انیس ستمبر سن 1893 عیسوی کو خواتین کو پہلی مرتبہ حق رائے دہی ملا۔ نیوزی لینڈ کی خواتین کو الیکٹورل ریفارم ایکٹ کے ذریعے رائے دہی کا حق دیا گیا اور انہوں نے اپنا یہ حق پہلی مرتبہ 28 نومبر سن 1893 کو ہونے والے انتخابات میں استعمال کیا، جس میں 90,000 خواتین نے ووٹ ڈالے۔ خواتین کو حق رائے دہی دینے کے سلسلے میں نیوزی لینڈ کی تقلید کرنے والا پہلا ملک آسٹریلیا تھا، جس نے سن 1902 میں خواتین کو یہ حق دیا۔ اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ بر صغیر کی خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق پہلی مرتبہ سن 1926 میں ملا، جب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں خواتین نے اپنا یہ حق استعمال کیا۔ انیس ستمبر سن 1960 عیسوی کو سندھ تاس معاہدے پر پاکستان کے اس وقت کے صدر محمد ایوب خان اور ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کراچی میں دستخط کیے۔ اس معاہدے میں طے پایا تھا کہ دریائے سندھ کے تین مشرقی معاون دریاؤں ستلج، راوی اور بیاس کے پانی پر ہندوستان کا حق ہوگا، اور دو مغربی معاون دریاؤں چناب اور جہلم اور خود دریائے سندھ کے تمام تر پانی پر پاکستان کا حق ہوگا۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ ستلج، راوی اور بیاس سے پاکستان کے جس علاقے کی آبپاشی ہوتی ہے اس سے متبادل نہریں نکالنے کا انتظام کیا جائے گا۔ دریائے جہلم پر منگلا بند اور دریائے سندھ پر تربیلا بند تعمیر کیا جائے گا، اور مجموعی طور پر 5 بیراج، 1 سائفن اور 8 الحاقی نہریں بنائی جائیں گی۔ سندھ تاس معاہدے پر 19 ستمبر سن 1960 کو دستخط ہوئے۔ انیس ستمبر سن 1979 عیسوی کو افغانستان میں ایک خونریز بغاوت کے دوران نور محمد ترکی کو قتل کر دیا گیا۔ افغانستان کے پہلے کمیونسٹ صدر نور محمد ترکی سن 1913 میں غزنی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 27 اپریل سن 1978 میں ہونے والی خونی بغاوت کے بعد، جس میں افغان صدر داؤد خان مارے گئے، افغانستان کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ نیز سوویت یونین کی حمایت ان کو حاصل تھی۔ انہوں نے اپنے 16 سالہ دور صدارت میں روس کے ساتھ 200 سے زیادہ اقتصادی معاہدے کیے۔ نور محمد ترکی نے افغانستان سے سوویت یونین گیس کی برآمد پہلے سے 30 گنا زیادہ کر دی جبکہ اس کی قیمت میں ایک تہائی کمی کر دی۔ بہرحال نور محمد ترقی افغانستان میں مسلمانوں کی تحریک کو روکنے میں ناکامی کے نتیجے میں پارٹی کے اندر ہونے والی اقتدار کی رسہ کشی کے دوران ان کے دوست حفیظ اللہ امین نے ان پر غلبہ پا لیا اور ایک خونریز بغاوت میں سن 1979 میں 19 ستمبر کے دن انہیں قتل کر دیا گیا۔ انیس ستمبر سن 1991 کو کویت اور امریکہ نے ایک فوجی معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ کویت پر عراق کا قبضہ ختم ہونے کے کچھ مہینے کے بعد ہوا اور کویتی حکام کے مطابق یہ معاہدہ کویت پر عراق کی آئندہ فوجی جارحیت کو روکنے کی غرض سے کیا گیا تھا۔ اس فوجی معاہدے کی روح سے امریکہ کو کویتی بندرگاہیں استعمال کرنے اور کویت میں اپنی فوج تعینات کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ کویت نے سن 1992 میں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد خلیج فارس کے جنوبی ممالک بحرین، قطر، عمان اور متحدہ عرب امارات نے بھی امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ فوجی معاہدہ کیا، لیکن مذکورہ ممالک کی امید کے برخلاف یہ معاہدے خلیج فارس کے علاقے میں بدامنی اور غیر ملکی افواج کی موجودگی میں اضافے کا باعث بنے ہیں۔ اٹھائیس شہریور سن 1384 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز جغرافیہ دان ڈاکٹر حسین بیگزادہ شکوئی کا انتقال ہوا۔ وہ 9 آذر سن 1312 ہجری شمسی کو تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے تبریز یونیورسٹی سے تاریخ اور جغرافیہ میں گریجویشن، تہران یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن اور استنبول یونیورسٹی سے انسانی جغرافیہ یا ہیومین جیوگرافی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے لمبے عرصے تک یونیورسٹی میں جغرافیہ کی تدریس کے فرائض انجام دیے اور متعدد مقالے تحریر کیے۔ ڈاکٹر شکوئی ایران کے جغرافیہ گورننگ بورڈ اور سائنس اکیڈمی کے رکن، ثقافت و اعلیٰ تعلیم کی وزارت میں جغرافیہ کمیٹی کے سرپرست سمیت ایران کے مختلف علمی اداروں سے منسلک رہے، نیز جغرافیہ میں ملک کی ایک ممتاز شخصیت قرار دیے گئے۔ تہران کے مہرداد اسپتال میں ڈاکٹر شکوئی کا انتقال ہوا اور تہران میں ہی ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبل بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم ہوں